تفسير بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم. الله وہ زندہ و جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ سورت آل عمران کی بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس مقصد عظیم کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ سے کافر اور مومن میں فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کفر اور اسلام جو ہے نا اس میں مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ کی توحید، یعنی اللہ کو ایک ماننا. جو اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ کافر اور غیر مسلم بن جاتے ہیں. تو اس رکوع کی جو ابتدائی آیتیں ہیں اس میں بھی توحید کے لیے عقلی دلیل بیان ہوئی ہے. پہلی پانچ آیتیں جو ہیں ان میں توحید کے لیے خاص طور پر حکم بیان ہوا. تو الف لام میم جو ہے یہ آیات متشابہات میں سے ہیں. اس کے معنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہیں، وہی جانتے ہیں بہتر. اور دوسری بات کیا ہے کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، هو الحی القیوم، اور وہ ایسا معبود ہے کہ جو حی بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ قیوم بھی ہے. تو یہ عقلی دلیل بتائی جا رہی ہے کہ عبادت کی جائے اس کی جو کہ خود زندہ ہے اور زندہ رکھتا ہے، جو قائم ہے ہمیشہ سے اور قائم رکھنے والا ہے. تو لوگوں اس اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو ہیں انسان کو متوجہ کرتی ہیں، اور انسان جو ہے اس کو احساس دلاتی ہیں کہ وہی تمہارا معبود ہو سکتا ہے جو حی بھی ہے اور جو قیوم بھی ہے. اور اس سے ہمیں ایک اور بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو معبود نہیں مانتے یا توحید کا انکار کرتے ہیں، تو اب کیا ہے کہ پھر جب روز جزا سزا ہوگی تو پھر اللہ حی ہے اور قیوم ہے، خود قائم ہے اور قیامت کو قائم کرے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ایسے لوگوں کا حساب کتاب کتنا سخت ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا. تو اصل چیز جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، جیسے عیسائی جو تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے، خدائی میں شریک ٹھہراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زندہ خدا کی بندگی کرو جو حی ہے اور جو قیوم ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے نہیں تھے، کچھ عرصہ دنیا میں رہے پھر دنیا سے چلے گئے، ہے نا، اور اب بھی نہیں ہے. تو زندہ خدا کا تصور رکھو، نہ یہ کہ دوسری طرف خود ہی تم کہتے ہو کہ ہم نے ان کو سولی پہ چڑھایا، صلیب پر. تو مصلوب جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات جو ہے جو بہت اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ سے قائم ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں تو ایک انسان تھے، انہیں بھوک پیاس بھی لگتی تھی، وہ عام انسانوں کی طرح گلی میں چلتے پھرتے بھی تھے، ان کی عام تمام بشری ان کو حاجات تھی. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو اگر آپ غور کریں ان پر، تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ کوئی اس کی اولاد، نہ اس کو بھوک پیاس ستاتی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. تو اسی کی قیوم صفت کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے. تو اس ساری بات کا نچوڑ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ واحد ہے، اللہ ہمارا پروردگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہے جس نے جو ہے وہ ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں زندگی بخشی ہے. تو اب ہونا کیا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اس اللہ کے لیے اپنی زندگی کو فنا کر دیں، اس اللہ کی بندگی کریں، اس اللہ کی اطاعت کریں جو اس، یعنی اس اللہ سے ہم نے وجود لے لیا، جسم لے لیا، اس کی دیوی ہواؤں سے سانس لیتے ہیں، اس کی دیوی زمین پر چلتے ہیں، تو اس اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں، اس اللہ کی بندگی کریں. یہ ہے اس آیت کا نچوڑ. اور اہل مکہ بھی کیا کرتے تھے, وہ شرک کرتے تھے, ہے نا, کہ وہ اللہ کو مانتے تو تھے پر ایک نہیں مانتے تھے. اسی طرح عیسائی بھی, اور جو یہودی تھے وہ کیا کرتے تھے, وہ گائے کو ہی پوجنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہی اللہ ہے, نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل, کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب نازل کی حق کے ساتھ. اور وہ کتاب جو ہے وہ ایسا حق ہے جو اختلافات کا فیصلہ کرتی ہے, جو جھگڑوں کو مٹاتی ہے, اور وہ ایسی کتاب ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ, کہ یہود و نصارہ کو جو کتابیں دی گئی تھیں تورات اور انجیل, اس میں جو انہوں نے اختلافات پیدا کر دیے, ان کے پاس سے جب حقیقت گم ہو گئی تو انہوں نے گمشدہ حقیقت جو ہے اس کو اپنی طرف سے پھر جب اس میں کچھ لکھا اور اس کو جاری کیا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ ان اختلافات کو مٹانے کے لیے پھر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا, اور وہ تسلیم بھی کرتی ہے جو اس میں سے صحیح چیزیں ہیں. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ, جبکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے پہلے تورات اور انجیل نازل کر چکا تھا, لیکن لوگوں نے تورات اور انجیل میں تبدیلیاں کر دی. اس میں انہوں نے کچھ تو جو ہے کچھ چیزوں کو گما دیا, اور کچھ جو احکامات تھے ان کو انہوں نے اپنی باتوں کے ساتھ مکس کر دیا. تو ہمیں اس پوری آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ فی زمانہ جس پر عمل کیا جائے گا وہ قرآن مجید ہے, اور قرآن مجید جو ہے ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے, اور قرآن مجید جو ہے اس کی حفاظت کرنا اللہ کے ذمے ہے, اور اللہ اس کی حفاظت جو ہے وہ کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ گئے, تو اس وقت خود یہودی اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے اور اس کے پاس ایک کتاب آنے والی ہے. ان کی کتابوں میں یہ بات جو تھی وہ لکھی ہوئی تھی. تو یہ قرآن کے حق ہونے کی بہت بڑی گواہی ہے. اور دوسری بات کیا کہ وہ ان کے صحیفوں کی جو ہے وہ تصدیق بھی کر رہی ہے. تو خود وہ کہہ رہے تھے, اور اب جبکہ یہ چیز آ گئی ان کو خیر مقدم کرنا چاہیے تھا, الٹا یہ اس کے مخالف بن گئے, اس کا انکار کرنے لگے. تو خلاصہ اس آیت کا جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ وہ حی و قیوم ہے, اور اللہ تعالیٰ نے وجود دینے کے ساتھ یہ ضرورت محسوس کی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے نا وہ کتاب کو نازل کیا جائے. تو اس لیے پوری انسانیت کو عدل پر قائم رکھنے کے لیے, قسط پر قائم رکھنے کے لیے قرآن کو قول فیصل بنا کر اللہ نے نازل کر دیا. گو کہ پہلے ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کی تھی, لیکن اس کے پیروکاروں نے ان کو تحریف کر دی یا ان کو فراموش کر دیا. جو اختلافات جب بھی لوگوں میں ہوئے نا, تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا, یا پھر کتابیں نازل کی تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہدایت پا جائیں. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. تو یہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. تو یہاں پہ علیکا اور نزلہ علیک الکتاب میں قرآن کی تائید بھی ہے اور رسول اللہ کی بھی. قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل بھی ہے, اور اس کے ساتھ ہی رسول اللہ کے رسول ہے اس کی بھی دلیل ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ ان آیتوں میں توحید بھی ہے اور رسالت پر ایمان بھی ہے, اور اس کے ساتھ ہی کتاب پر ایمان بھی ہے, اور اسی پر عمل کرنا بھی ہے. من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان, اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ نازل کیا تھا تورات کو, انجیل کو, اور اللہ تعالیٰ نے فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی جو تھی وہ نازل کی تھی. تو اب آپ دیکھیں کہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز پہلے تورات اور انجیل کر رہی تھی کہ حق اور باطل میں جو فرق تھا اور ہدایت, لیکن پھر کیونکہ لوگوں نے اس کے اندر اس کو اصل حقیقت پہ نہ رہنے دیا, تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان بنا کر نازل کیا. یعنی اب تورات اور انجیل جو پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی, اب ان کے بعد فرقان جو ہے یہ قرآن مجید ہے جو حق اور باطل میں فرق کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں، پہلی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف آدم علیہ السلام ہیں، صحف ابراہیم علیہ السلام ہیں اور صحف موسیٰ علیہ السلام، قرآن مجید ان سب کی تصدیق کرتا ہے اور مانتا ہے اس بات کو کہ منزل من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے یہ نازل کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اگر آج بھی آپ اس کو توجہ سے پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے سورۃ فاتحہ اور البقرہ ہی پڑھی ہے ترجمہ تفسیر کے ساتھ، تو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، کیسے مسائل کو حل کرتا ہے، کیسے دلوں کو سکون دیتا ہے، کیسے زندگیوں میں جو ہے نا ایک سدھار آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، امن آ جاتا ہے. تو مکی دور میں جو مسائل تھے قرآن ان کے لیے فرقان بن کر آیا، اور آج جو ہمارے مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، اندھیرے ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس کے لیے آج بھی لوگوں کے لیے قرآن ہدایت بھی ہے اور الفرقان بھی ہے. ھُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، انسانیت کے لیے ہدایت بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی کیا ہے، فرقان بھی ہے. اچھا، فرقان کیسے پتا چلے کہ قرآن فرقان ہے اور قرآن ہدایت ہے، کیسے پتا چلے گا؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ یعنی قرآن میں یہ بات تو صحیح ہے کہ ذکر ملتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور
قرآن میں جو ہے وہ اعتدال ہے، پہلی کتابوں میں شدت تھی، قرآن کو بڑے بیلنس طریقے سے جو
ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ قرآن میں اعتدال ہے، لیکن پتا چلے گا پڑھ کر. میں نے یہ نہیں پوچھا قرآن میں کیا ہے، میں نے کہا تھا قرآن کے الفرقان ہونے کا اور ہدایت ہونے کا پتہ کیسے چلے گا، کیسے چلے گا؟ جب اس کو کھولیں گے، جب اس کو پڑھیں گے، جب اس کو سمجھیں گے. اور جب اس کو کھولیں گے نہیں، جب اس کو پڑھیں گے نہیں، جب اس کو سمجھیں گے نہیں، تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہیں گے اور کتنے اہتمام سے کرتے رہیں گے. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ آج کل ربیع الاول کے مہینے میں جو کچھ اخبارات میں آ رہا ہے اور جو کچھ آپ کے سامنے ہے، ہے نا، تو مطلب ایک طرف قرآن رہ جاتا ہے اور ایک طرف دنیا کی ساری باتیں رہ جاتی ہیں، اور عام پبلک پھر کتنی پریشان ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اختلافات. لوگ، پبلک، عام سادہ لوگ کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کرے کیا، لوگ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے. بھئی جہاں تک اپنے دنیا کی بات ہے نا، تو ہم جو ہے نا کسی دوسرے پہ نہیں چھوڑتے، کہیں جانا ہوتا ہے نا خود ڈائریکشن لیتے ہیں، خود راستہ معلوم کرتے ہیں، خود وہ جگہ جا کے دیکھ آتے ہیں. اور جنت کا جو راستہ ہے نا، وہ ہم نے لوگوں پہ چھوڑا ہوا ہے. پھر لوگ ہمیں بتائیں گے تو ٹھیک ہے، پھر اگر نہیں بتائیں گے تو بھی ٹھیک ہے، اور بتا دیں گے تو بھی ٹھیک ہے. آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کہتے ہیں کوئی پکڑ کر لے جائے، بے شک وہ کسی کھڈ میں ڈال دے، بے شک وہ کسی جو ہے وہ سواؤ سبیل، یعنی اچھے راستے کی بجائے جو ہے نا وہ کسی غلط راستے ہمیں پہنچا دے. تو اصل بات کیا ہے، یہ فرقان تو ہے، یہ ہدایت تو ہے، لیکن ان کے لیے جو اس پر غور و فکر کرے، جو اس پر تدبر کرے، جو اس کو پڑھیں اور جو اس کو سمجھیں. لیکن آپ دیکھیں، اگر آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے، ہزاروں میں سے کوئی ملتا ہے جو کہ اس کو پڑھتا ہے سمجھ کر، ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جس کو اس کا پورا سمجھ ہے. بہت سے لوگ تو اس کی جو متشابہات آیات ہیں نا، مشابہ، انہیں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ یہ بتاؤ. اور جہاں تک اگر آپ دیکھیں کہ جو قرآن کے حقوق ہیں، علم بھی بہت لوگوں کے پاس ہے، عمل کی باری آتی ہے تو عمل میں پیچھے ہوتے ہیں لوگ. مسئلے، فتوے، مسائل، باتیں، کوئی دوسرے کو جیتنے نہیں دیتا، ہے نا، کہ میں آپ سے، مجھے زیادہ پتا ہے، میں بتاتا ہوں. لیکن پھر بھی قرآن فرقان نہیں بن رہا. کیوں نہیں بن رہا قرآن فرقان؟ اس زمانے میں تو جو مسلمان ایمان لاتے تھے، ان کے لیے تو قرآن فرقان تھا ہی، وہ خود فاروق بن گئے، خود فاروق بن گئے، خود صدیق بن گئے، ان کے نام بن گئے وہ، جب ان کے اندر قرآن آیا. تو ہمارے دلوں میں قرآن آ نہیں رہا نا، جب دلوں میں قرآن آئے گا تو کیا ہوگا، ہماری زندگیاں فرقان بنیں گی، فاروق کا کردار ادا کریں گی، فرق ہونا چاہیے. قرآن روشنی ہے، کفر اندھیرا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں ابھی بھی اندھیرے ہیں، شرک ہے، گمراہیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، ہے نا، بہت ضلالتیں ہیں، بہت کچھ ہم کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے. تو کس کے لیے؟ جو آنکھوں کو کھولے، جو دل کے دروازوں کو کھولے اور اس سے ہدایت لینا چاہے. تو بہت ضروری ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اپنا جنت کا جو معاملہ ہے نا وہ دوسروں پر نہ چھوڑے, ہے نا. اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بیماری لگتی ہے نا, ایک ڈاکٹر, دو ڈاکٹر, تین ڈاکٹر, اسپیشلسٹ, اسپیشلسٹ, ٹیسٹ, حرج کیا ہے اس میں, سیکنڈ اوپینین لینے میں حرج کیا ہے. اور یہاں جو ہے ہم ایک اوپینین بھی لینے کو تیار نہیں ہیں, ایک دفعہ بھی قرآن کو پورے میں سے گزرنے کے لیے نا اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے. یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, یہ مصروفیت ہے, وہ مشکل ہے, یہ کام ہے, فلاں کوکنگ ہے, فلاں جگہ یہ کرنا ہے, ہے نا. ایک چاول پکانے کے 100 طریقے آتے ہیں ہمیں, ایک روٹی پکانے کے, ایک ہنڈیا بنانے کے, لیکن قرآن کی ایک آیت سیدھے سادے انداز میں بھی نہیں آتی کہ جس پہ ہم عمل کر لینا. تو اور ہم چاہتے ہیں کہ بس ہوا, بالکل ریڈی کھیر کی طرح کسی طرح کچھ ایسے ہو جائے کہ بس ڈالا, اٹھے تو میجک سٹک کی طرح جو ہے نا, پھر بس اچھے مسلمان اور پھر جنت. کوئی شارٹ کٹ ہم اس میں چاہتے ہیں, اور دنیا میں کوئی چیز شارٹ کٹ نہیں ہے, اور وہ مانتے ہیں کہ شارٹ کٹ نہیں ہے, ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے محنت, قربانی, مشقت, دعائیں, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان الذین کفروا بآیات اللہ, بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات سے انکار کر دیا. ایک انکار ہے جو مکہ کے کافروں نے کیا, ایک انکار ہے جو اہل کتاب نے کیا, اور ایک انکار ہے جو آج کے مسلمان کر رہے ہیں, ہے نا, قرآن کا انکار. کہ پڑھنا تو ہے, یعنی قرآن پر میں ایمان تو لاتی ہوں, لیکن معیشت میری جو اکنامکس ہے نا وہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگی. میں قرآن پر ایمان تو لاتی ہوں, میری سوشل لائف, معاشرتی لائف قرآن کے مطابق نہیں ہوگی. میں قرآن پر ایمان تو لاتی ہوں, لیکن میرا اخلاق قرآن کے مطابق نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کر نہیں سکتے نا اس کے مطابق, ہو نہیں سکتا نا, میرا دل, میرا مسئلہ, میری مشکل, میرا فلاں, میرا فلاں فلاں, ہے نا. تو یہ بھی لوگوں انکار ہے. اور ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں کتنی قرآن کے مطابق ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا, تو انہوں نے کیا گواہی دی تھی کہ آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے, آپ کا تو اخلاق ہی قرآن تھا, یعنی قرآن جو میں جو ہے وہ آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں, تو جس بھی طرح کا انکار ہے, جو بھی ہماری زندگیوں میں پایا جاتا ہے, عقائد کا ہے, عبادات کا ہے, اخلاقیات کا ہے, معاملات کا ہے, معاشرت کا ہے, سیاست کا ہے, جس بھی طرح کا ہے, تو اتنا درجہ جو ہے ہمارے اندر پہ کفر پایا جاتا ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ فرض کریں قرآن کے اندر مثال ہے کہ فاتحہ سے لے کر الناس تک جو ہے وہ 1000 آیتیں ہیں, مثال دیتی ہوں میں, ٹھیک ہے, ویسے تو کئی ہزاروں میں ہیں, ان میں سے اگر جو ہے وہ 100 آیتوں پہ عمل کر رہے ہیں تو اتنا تو ایمان ہے, باقی پھر کفر ہے. اگر 1000 میں سے 950 پر ہم عمل کر رہے ہیں تو اتنا ایمان ہے, باقی پھر کفر ہے. تو آپ سوچ لیں کہ کیا ہمیں یہ پسند ہے. لہم عذاب شدید, تو ان کے لیے سخت عذاب ہے, شدید عذاب ہے, تو ہر ایک عمل کے مطابق ان کو عذاب ملے گا. واللہ عزیز ذو انتقام, اور اللہ جو ہے بڑا غالب بھی ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا بھی ہے. کیونکہ اللہ تعالی جس نے انسان بنایا, جس نے کائنات بنائی, جس نے ہدایت کے لیے قرآن مجید کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, وہ بے بس نہیں ہے کہ جو انکار کریں تو ان کو سزا نہ دے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پھر جو ہے وہ عدل کرے, اور جنہوں نے اچھے کام کیے تو ان کو جو ہے وہ اجر دے, اور جنہوں نے غلط کام کیے ان کو جو ہے وہ سزا دے. اور یہ مت بھولے کہ عزیز ہے, بے بس نہیں ہے, وہ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کمزور ہے یا ناتواں ہے, بڑا سخت انتقام لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں, ساری حقیقتیں اس کے علم میں ہیں. انسان کو تو وہی علم پتا ہے نا جو اللہ نے سکھایا, الرحمن, بہت زیادہ رحم کرنے والے نے کیا کیا, علم القرآن, قرآن سکھا دیا, ہے نا, یا پھر کیا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, انسان کو اتنا پتا ہے جتنا اللہ نے سکھا دیا, اور وہ بھی انسان اگر سیکھتا ہے اس سے زیادہ انسان کو کچھ پتا ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم ہے، وہ دانا ہے، اور وہ علم رکھتا ہے، اور اس کو سب کچھ پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. اللہ کی ذات جو ہے وہ علم رکھنے والی ہے، اور اس کا علم علم محیط ہے. دنیا کا کوئی ذرہ، کوئی پتا، کوئی تنکا اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو یہ آیت بھی توحید کی تکمیل ہے، یہ آیت بھی توحید پر دلالت کرتی ہے. پھر فرمایا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ اللہ انسان کو بناتا ہے نا، اللہ ہی کو پتا ہے، ہماری فطرت، ہماری حقیقت اللہ کو پتا ہے، اور اس کی رہنمائی کے بغیر نا ہم کچھ اچھا کام کر نہیں سکتے. جیسے ہوتا ہے نا، ماں کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا بچہ کیسا ہے، اسی طرح اللہ نے جب ہمیں پیدا کیا، ہمارا وہ کریئٹر ہے، ہم اس کی کریشن ہیں، تو اب اللہ سے ہمیں وہ انسٹرکشن بک لینی چاہیے جس کے مطابق ہمیں ہدایت مل جائے. آپ دیکھیں کہ واشنگ مشین اگر کسی نے بنائی، تو ہم جب مشین خرید کر لاتے ہیں تو انسٹرکشن بک بھی تو بازار میں اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. یہ تو نہیں ہوتی کہ خریدے واشنگ مشین اور جو انسٹرکشن ہے نا وہ فریج کی ہم استعمال کرنے لگے یا سوئنگ مشین کی استعمال کرنے لگ جائیں. اور یہ اپنی مرضی سے کہ جہاں دھلنا ہے وہاں جو ہے ہم کہیں کہ نہیں یہ سکھائے گے کپڑے، ڈرائی کریں گے اسے، اور جہاں پہ ڈرائی ہونے چاہیے وہاں پہ کہیں کہ نہیں ہاں واش ہوگا. نہیں نا، جو کچھ ہوتا ہے پڑھتے ہیں اور بٹن ہلاتے جاتے ہیں، کہتے ہیں خراب نہ ہو جائے نا. تو یہ مشین جو انسان کی مشین ہے، یہ اللہ نے اس کو ماؤں کے پیٹ میں جیسا چاہا بنایا. اور صرف یہی نہیں کہ مشین بنائی، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک حسن کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی مشین کے لیے انسٹرکشن بک دے دی، اور وہ ہے قرآن مجید، اور وہ ہے الفرقان، اور وہ ہے نور. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں تمہاری ماں کے پیٹ میں چھوٹی چھوٹی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، وہاں پہ تمہیں کھانا دیتا ہوں، وہاں پہ تمہیں سانس جو ہے وہ پہنچاتا ہوں، اور تمہیں وہاں پہ ایک دنیا ہے جس کے اندر تم مزے لیتے ہو، اور اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ بچہ خوش ہوتا ہے اور اس پیٹ ماں کے پیٹ کے اندر سے نکلنا نہیں چاہتا ہے نا، حتیٰ کہ اس کو پوش کر کے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے پھر وہ باہر آتا ہے. اور اگر اس کو نکلنے سے پہلے کوئی کہے کہ باہر کی دنیا بڑی خوبصورت ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی کھلی ہے، تو بچہ کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ ہاں وہاں پہ اچھی دنیا ہو سکتی ہے. وہ تو مزے میں، آنکھیں بند ہیں، منہ بند ہے، پیٹ میں جا بھی رہا ہے اور سانس لے بھی رہا ہے اور مزے میں ہے. اب دھکے دے کے دنیا میں بھیج دیا، کھلی کائنات ملی، پہلے تو وہ روتا ہے کہ آ کہاں گیا ہے نا، اور آنے کے بعد ٹانگیں بھی مارتا ہے، ہاتھ بھی مارتا ہے، چیختا بھی ہے، اور پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ تو اچھی جگہ ہے، اب یہی کہتا ہے کہ یہی رہنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بتایا کہ نہیں، تجھے یہی نہیں رہنا، اس سے بھی اچھی ایک اور دنیا ہے، وہ اس سے بھی خوبصورت ہے، وہ اس سے بھی پیاری ہے، اور وہاں پہ تمہیں اس دنیا کے مطابق جو تم کرو گے نا وہ جزا اور سزا جو ہے نا وہ ملنے والی ہے. تو یہ ہمیں نہیں پتا، اللہ نے کتاب کے ذریعے یہ بات بتائی، کیونکہ جس اللہ نے ماں کے اندھیروں میں، اندھیرے در اندھیرے، وہاں پہ انسان کو پیدا کیا اور جیسے چاہا پیدا کیا، تو وہی اللہ جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ نہیں کوئی معبود مگر وہی جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. تو جو رب جو ہے ماں کی جو ہے وہ بطن میں تین اندھیروں میں حکمت کے ساتھ مختلف رنگوں میں، مختلف شکلوں میں اربوں انسانوں کو ایک سے دوسرے سے مختلف جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، تو تقاضا کیا ہے اس کی اس خالقیت کا کہ انسان اللہ کی بندگی کرے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. ہم تو اسی پہ ڈل گئے اور لٹ گئے کہ دنیا بڑی خوبصورت ہے اور بڑی پیاری ہے اور انسان ہے اور یہ ہے اور یہ ہے نا. اللہ تعالیٰ پھر یہ دلیل دے کر کیا کہتے ہیں، نہیں کوئی معبود مگر وہی، اسی کی بندگی کرو. تو شرک کا مکمل جو ہے نا اس کو رد کیا جا رہا ہے کہ لوگوں شرک نہ کرو، توحید کا جو ہے وہ انکار نہ کرو. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیت محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی. یعنی تمہیں انسانی مشین بنایا, ڈالر کمانے والی مشین نہیں, کھانے پکانے والی نہیں, صرف صفائیاں کرنے والی نہیں, ایسی مشین جس نے تجھے جس کو پھر اللہ نے تجھے کتاب بھی دی. کیوں؟ تاکہ تم اللہ کی بندگی کے طریقے بھی سیکھو, تمہیں پتا چلے کہ بندگی کیسے کرنی ہے. وہی خدا ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی. اور اس کتاب میں کیا ہے؟ دو طرح کی آیات ہیں, ایک محکمات ہیں جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں, اور دوسری متشابہات ہے. تو محکم اور پکی آیتیں وہ ہیں جس میں عقائد, عبادات, اخلاق, فرائض, امر و نہی کے احکامات جو ہے وہ بیان ہوئے. اور جو شخص ہدایت چاہتا ہے نا قرآن سے, اگر وہ ان آیات کو پڑھ لے تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہیں. اور اس کی میں آپ کو ایک مثال بھی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدو صحابی جو تھا وہ حاضر ہوا, اور آپ نے سورت زلزال کی یہ آیت پڑھی, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اب یہ آیت جو تھی صحابی کے دل میں اتر گئی, اس نے کیا کہا, یا رسول اللہ بس پوری زندگی کے لیے مجھے یہ بات کافی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ محکم آیت تھی, اور اس پر عمل کرنے کا اس کا محکم ارادہ, کہ عزم بالجزم, کہ بڑے پختہ اس کا ارادہ تھا, اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ بھی اس کو پتا چلے گی, ذرہ برابر برائی کی وہ بھی پتا چلے گی. تو عقیدہ, آخرت کا عقیدہ اس کا اس پر اتنا مکمل یقین ہوا, اور اس کے دل میں ایسی یہ آیت رچ بس گئی کہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پوری زندگی کے لیے یہ میری آیت کافی ہے. تو یہ ہے آیت محکم کی مثال. اور آیات متشابہات کی مثال آپ کو میں دے بھی چکی. اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بہت دور سے ایک مسافر آیا, اس نے وہ آیات اکٹھی کر رکھی تھی جو متشابہات کا درجہ رکھتی تھی. اس نے ان آیات کے بارے میں سوالات کی فہرست بھی ترتیب دے رکھی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مسافر نے وہ آیات پڑھی, اور ان متشابہات کے بارے میں اس نے تمام سوالات پیش کر دیے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ شخص تو ان امور کی طرف جھکا ہوا ہے, یعنی زیغن, ان امور کی طرف جھکا ہوا ہے جس میں داخل ہونا اللہ اور اللہ کے رسول نے مناسب خیال نہیں کیا, ایک چھڑی اٹھائی, اس سے شخص کی خوب پٹائی کی, اور فرمایا اب بات سمجھ میں آئی. وہ شخص کہنے لگا جی ہاں. سمجھ آئی بات کی؟ پوچھا کہ اب تجھے سمجھ آ گئی؟ پٹائی کی, یعنی جواب دینے کی بجائے سٹک لے لی اور مارنا شروع کیا. کہا کہ اچھا اب تمہیں سمجھ آئی نائتوں کی؟ اس نے کہا ہاں. کیوں ایسا کیا انہوں نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ یعنی اب جہنم ہے, جنت ہے, غیب ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, پھر فرشتے ہیں, تو اور ایسی وہ تمام آیات جو کہ متشابہات کو بیان کرتی ہیں, تو ان کا علم انسان کی گرفت سے باہر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا بھی کہ جو محکم آیتیں ہیں اس پہ عمل کرو, ان کو سمجھو, اور رہی بات متشابہات کی تو اس کے پیچھے مت پڑو. اور اب اصحاب کہف کی حقیقت کیا تھی, ہے نا؟ کچھ لوگ یہی پتا کرتے رہتے ہیں کہ وہ کتنے تھے, کتا کون سے نمبر کا تھا, ہے نا؟ اب اصل چیز یہ کہ جیسے کل آپ کو بھی بتایا گیا تھا کہ معراج پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جو چیزیں آپ کو ملی, تو اس میں سے سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں بھی ہیں, ہے نا؟ اور پھر اسی طرح سے ایک حدیث وہ سنائی تھی کہ وہ دروازہ کھلا آسمان کا, اور پھر وہ دروازہ پہلے نہیں کھلا تھا, اس میں جو فرشتہ آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا. تو لوگ پوچھنے لگے کہ یہ یعنی یہ کیا ہے کہ پھر یہ معراج پر ایسا ہوا تھا یا بعد میں ہوا تھا دروازہ وہ جو آسمان کا کھلا یا فرشتہ آیا؟ یعنی جب بھی کھلا جب بھی آیا, اصل چیز یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں جو عقیدہ بیان کرتی ہیں اور اطاعت کی عملی تفسیر پیش کرتی ہیں, ہے نا؟ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اصل چیز کیا ہے, کہ آیات محکمات کو سمجھنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے, اور باقی چیزیں جو ہے نا ان سے گزر جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ تم علم مانگو اللہ سے تو کون سا علم نافع، رب زدنی علما، اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ مجھے ایسا علم دے جو نفع مند ہو، ہے نا؟ تو غیر نافع کون سا علم ہوتا ہے جو نفع تو دیتا نہیں یا کم دیتا ہے اور نقصان زیادہ دیتا ہے، جیسے متشابہات کا علم ہے، اسی طرح نجوم کا علم ہے، پامسٹری ہے، رمل ہے، ہے نا؟ لوگ وہی پڑھتے رہتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، پھر اس ہفتے کے مطابق چاہتے ہیں وہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جیسے چاہے ہو پھر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا کیا کام ہے؟ ان کو بس پڑھنا، جتنی بات ہمیں ظاہر طور پر سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، اس کے اندر تک جانے کی کوشش نہ کرنا. اور کیا فرمایا کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کا حقیقی علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کو پتا ہے کہ یہ جو آیات متشابہات ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، عرش کی حقیقت، فرشتوں کی حقیقت، جہنم کی حقیقت، جنت کی حقیقت، ہے نا؟ ہمیں جیسے یہ پتا چلتا ہے کہ پل صراط حدیث کے باریک ہے، اور جو ہے وہ تلوار کی طرح جو ہے وہ باریک ہے، تیز ہے، لیکن اب مزید اس کی حقیقت کیا ہمیں نہیں پتا، ہے نا؟ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، آنکڑے لگے ہوئے ہیں، جتنا حدیث سے پتا چل گیا ٹھیک ہے، باقی تفصیل ہمیں نہیں پتا، ہے نا؟ تو یہ ہے بات. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چیزوں کی حقیقت یا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور کون؟ والراسخون فی العلم، اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ، ان کا کیا کام ہے؟ کہ یقولون آمنا بہی، کہ وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں. وہ نہیں ہے کہ ان علم میں جو پختہ لوگ ہیں وہ آگے تک اندر تک اس میں جانے کی کوشش کریں، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو جتنی سمجھ آتی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں. اور ایمان لا کر کرتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. وہ اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے. تو وہ کون لوگ ہیں جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، اس کے بارے میں پتا چلتا ہے. نافع بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ راسخ فی العلم سے مراد متوازو، عاجزی کرنے والے، رب کی رضا کے طالب، اپنے بڑوں سے مروب نہ ہوں، اپنے سے چھوٹے کو حقیر سمجھنے والے نہ ہوں. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، عاجزی انتصاری والے. اور مروب نہ ہونے سے مراد یہ کہ جہاں حق بات کہنی ہے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، چھوٹوں کو حقیر نہیں سمجھتے، ہر ایک سے محبت پیار سے عاجزی اختیار کر کے جو ہے وہ ملتے ہیں. یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں نا، وہی جو ہوتے ہیں راسخ فی العلم ہوتے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے مگر عقل مند لوگ. ہم تو عقل مند اس کو سمجھتے ہیں نا جن کے پاس درہم اور دینار زیادہ ہیں، لیکن اصل عقل مند وہ ہے جو قرآن کو کھولے اور پھر قرآن کی محکم آیات سے ہدایت حاصل کرے اور پھر اسے نصیحت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق اور اللہ کی رضا کے مطابق جو ہے نا وہ ڈھال دے. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. یعنی ایک ہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، اور یہ ہیں عقل مند لوگ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یہ لوگ یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہے ہمارے رب، بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دے دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت دینے والا ہے. اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے کہ یعنی مومن جو ہوتے ہیں، جو علم میں پختہ ہوتے ہیں، جن کے پاس بڑا علم ہوتا ہے، وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل بھی ٹیڑھا ہو جائے. ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صراط مستقیم سے جو ہیں وہ پھر جائیں. وہ ہر وقت دعا کرتے رہتے ہیں، اور یہ دعا جو ہے یہ پڑھنی بھی چاہیے، اور یہ دعا جو ہے اس کو یاد کر لینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول پتا چلتا ہے کہ آپ جو ہے کثرت سے یہ دعا جو تھے وہ مانگا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، کہ آپ سب رحم کرنے والوں میں سے اور عطا کرنے والوں میں سے بڑھ کر جو ہے وہ عطا کرنے والے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں پہ پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ، اپنے ہمارے جو دین صراط مستقیم ہے نا اس پر استقامت دے دے. تو ہم میں سے سب کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر آج اور اس گھڑی تو ہم ہدایت پر ہیں، نہ جانے اگلی گھڑی ہمارا کیا حال ہو اور نہ جانے ہماری موت کس چیز پر آئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی جو ہے نا کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں. اور اللہ سے ڈرنا اور اس فتنے سے بچنے کے لیے یہ آیت نمبر 8 والی دعا پڑھنا، اور یہ والی کہ اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ بہت جو ہے وہ اہم ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، آپ نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہات کے پیچھے پڑے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں، لہذا ان سے بچو. یہ بخاری کی روایت ہے. تو یہ ہے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں اور خود یہ چاہتے ہیں کہ ان کے قلب کے اندر علم آئے، علم آئے گا تو تقویٰ آئے گا، اور تقویٰ آئے گا تو تقویٰ کے نتیجے میں جنت ملے گی. عدت للمتقین، کہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے جو ہے وہ تیار کی گئی ہے. تو ہر گھڑی ہر لمحے ڈرنا اور ہدایت کی فکر کرنا، یہ ہے ان کی خواہش. ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ہر لمحے وہ دعا کرتے رہتے ہیں. بڑی خوبصورت ہے یہ دعا. آپ سب لوگ مل کر یہ دعا پڑھیں کہ یہ یاد بھی ہو اور آنی بھی چاہیے اور پڑھنی بھی چاہیے. پڑھیں سب لوگ مل کر. پھر فرمایا ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد. پروردگار، تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ ان لوگوں کی پھر کیا روٹین ہوتی ہے، کہ وہ لوگ جو ہیں ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے تو ہمارا شمار ان لوگوں میں آ جائے جو آیات محکمات کی بجائے آیات متشابہات کے پیچھے لگے ہوئے تھے، یا وہ ان میں تھے جو کفر کرتے تھے، یا ان میں سے تھے جنہوں نے قرآن کا رسول کا انکار کیا. وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہمارا رویہ بندگی کا نہ ہوا اور اللہ کی الوہیت کو ہم نے تسلیم نہ کیا، اور اگر ہم نے اللہ کی بندگی نہ کی، تو جب اللہ لوگوں کو ایک دن جمع کرے گا اور وہ دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اور دن بھی ایسا کہ جس کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، ان کو ہر گھڑی یہ فکر لگی رہتی ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارا کیا معاملہ ہوگا. اور وہ ان کے اندر آخرت کا یقین اتنا رچا بسا ہوتا ہے کہ ہر قدم کو احتیاط کے ساتھ اٹھاتے ہیں اور نہایت پھونک پھونک کر رکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی کوئی ادا، ان کی کوئی حرکت، یا ان کا کوئی قدم جو ہے وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے. وہ ہر چیز میں سوچتے ہیں کہ اسوہ رسول کیا ہے اور قرآن کا طریقہ کیا ہے. ہر وقت ان کو یہ فکر ہوتی ہے، یہ نہیں کہ دنیا کیا کہتی ہے اور دنیا کس رنگ میں چل رہی ہے اور زیادہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں. پھر فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا کچھ مال کام دے گا اور نہ ہی ان کی اولاد. یعنی آخرت کا دن کیسا ہوگا، آخرت میں حساب کتاب کیسے ہوگا، لوگوں کے اعمال کے مطابق ہوگا. نہ اولاد فائدہ دے گی اور نہ ہی جو ہے وہ مال. دنیا میں ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی چیز مل نہیں رہی تو پیسے ہیں تو اسے خرید لیں، ورنہ اولاد فائدہ دے دیتی ہے. تو وہاں پہ حسب نسب، کوئی اونچی ذات، کسی اونچے خاندان کا ہونا یا کسی کا بہت اولاد والا ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اسی لیے ابو لہب کے بارے میں کیا فرمایا گیا، کیونکہ اس نے انکار کیا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس بات کا اعلان کر دیا. کیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ ماله وما کسب. یعنی وہ ایسا تباہ و برباد ہے کہ نہ مال کام آیا اور نہ ہی اولاد، اور دنیا میں بھی اس کی اولاد کام نہیں آئی. تو آخرت میں تو کہاں آئے گی. تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ کفر کرنے والے جو ہیں ان کے لیے کوئی چیز ان کے کام نہیں آئے گی. تو ہوگا کیا وہاں پہ؟ اللہ کی ذات ہوگی, من اللہ ہی شیء, اللہ کی ذات جو جس کی بادشاہی سب سے بڑی, جس کی کبریائی سب سے بڑی, جس کی صفات اتنی اعلیٰ اور ارفع, وہ حساب کتاب کرے گا. کوئی چیز اس کے علم سے دور نہیں ہے, کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہے, کوئی عمل اسے پوشیدہ نہیں ہے, اچھا ہو کہ برا. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ, اور لوگ اس دن جہنم کا ایندھن ہوں گے. دنیا میں گیس جلتی ہے نا چولہوں میں, لکڑیاں جلتی ہیں, کوئلے جلتے ہیں, لوگوں وہاں پہ کیا جلے گا؟ انسان جلیں گے, انسان کے جسم کے اعضاء جو ہے نا وہ ایندھن بن کر جلیں گے. وہ بڑا سخت دن ہوگا. پیچھے بھی آپ پڑھ چکی ہیں نا کہ انسان اور جو ہے وہ پتھر جہنم کا ایندھن ہوں گے, جس کی لوگ پوجا کرتے تھے, جو انسان جو شرک کرتے تھے اور جن پر شرک کیا جاتا تھا وہ سب جہنم میں جلیں گے. اور اللہ تعالیٰ پھر مثال دیتے ہیں, کذاب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فاخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. تو انکار کرنے والے صرف اہل کتاب ہی نہیں ہیں اور مشرک ہی نہیں ہیں اور منافق ہی نہیں ہیں, اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ گزر چکے, آل فرعون اور وہ لوگ جو اس سے پہلے تھے, قوم عاد, قوم ثمود, جو بھی مختلف اور قومیں گزری, انہوں نے ان کا گناہ کیا تھا؟ کذبوا بآیاتنا, ہماری آیات کا انہوں نے انکار کیا تھا, جھٹلا دیا تھا. پھر ہم نے کیا کیا؟ فاخذہم اللہ بذنوبہم, دنیا ہی میں ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا, کسی پر آندھی بھیجی اور کسی پر طوفان بھیجا, ایسا طوفان کہ آسمان سے بھی پانی بہ رہا تھا اور زمین میں سے بھی پانی جو تھا وہ نکل رہا تھا. اور جب وہ مرے نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین نے ان پر آنسو بہائے, اور کسی کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا, اس کی بادشاہت اور لاؤ لشکر سمیت. یہ تھا ان کا انجام دنیا میں. واللہ شدید العقاب, اور آخرت میں پکڑ کیسی ہوگی؟ لوگوں بڑی سخت پکڑ ہوگی اللہ کی, کیونکہ پیچھے ساری جو صفات بتائی ہیں کہ یہ بھی آپ نے پڑھا کہ وہ سخت انتقام لینے والا ہے. عزیز ذو انتقام, تو یہاں پہ جو ہے کیا کہا؟ شدید العقاب, اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد, لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا کہ جلدی تم جو ہے شکست کھا جاؤ گے. اس سے مراد جو ہے وہ تمام یہودی بھی تھے جو کہ انکار کرتے تھے, کیونکہ مسلمانوں کو جو تھے وہ تنگ کرتے تھے. یہاں پہ وہ لوگ بھی مراد ہیں اور مکہ کے مشرک بھی مراد ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے درمیان بسنے والے یہودی بنو قینقہ کو مخاطب کر کے فرمایا, اے یہود اسلام قبول کر لو تو عافیت میں رہو گے, ورنہ تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو مشرکین مکہ کا ہوا ہے. لیکن وہ بجائے نصیحت قبول کرنے کے شیخی میں آگے کہنے لگے, مکہ کے کافر تو جاہل اور فنون جنگ سے نہ آشنا تھے, جو پٹ گئے, ہم سے سابقہ پڑا تو سمجھ آ جائے گی. تب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. جب انہوں نے یہ باتیں کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے سے پیشین گوئی کر دی کہ تمہارا حال بھی یہ ہوگا جو کہ پہلے یہودیوں کا ہوا. یعنی سب سے پہلے بنو قینقہ جلا وطن کیے گئے تو انہوں نے خیبر میں جا کر دم لیا, پھر یہود بنو نضیر جلا وطن ہوئے تو انہوں نے بھی خیبر کی راہ لی, اب بنو قریظہ کی باری آئی تو قتل کر دیے گئے اور لونڈی اور غلام بنا لیے گئے. اور جو لوگ تھے مشرک غزوہ بدر میں, ان کا کیا حال ہوا؟ بڑے بڑے ان کے سردار تو جو تھے میدان جنگ میں ڈھیر ہو گئے. تو یہ ہے, قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد, اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے کہ ان کو شکست بھی دی اور پھر ان کے ساتھ ہی جہنم میں بھی ان کو لے جایا جائے گا. قد کان لکم آیت فی فئتین التقاتا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا. کون سے دو گروہ؟ غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف مسلمان تھے اور ایک طرف جو تھے وہ مشرک تھے. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ واخرى کافرۃ یرونہم, دونوں جب آپس میں مقابلے پر آئے, ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا. تو جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا کیا تھا؟ فی سبیل اللہ, وہ میدان جنگ میں آیا تو صحیح اللہ کے لیے، اسلام کے لیے، حق حق اور باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دینے کے لیے، اور دوسرا کفر کرنے والا تھا. یرونہم مثلیہم رعی العین، اور دیکھنے والے اپنے بچشمے سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند تھا اور دو چند ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اس وقت جو تھے کافروں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد سے کہیں زیادہ تھی. کفار تقریباً 1000 تھے اور مسلمان کتنے تھے؟ 313. کفار کے پاس 700 اونٹ اور 100 گھوڑے تھے. دوسری طرف مسلمان مجاہدین جو تھے 300 سے مطلب مشکل جو تھے، یہ کچھ خود زیادہ تھے، ان کے پاس کل 70 اونٹ، 2 گھوڑے، 6 زرہے اور 8 تلواریں تھیں. اور تماشا کیا تھا کہ ہر ایک فریق کو حریف مقابل اپنے سے دگنا نظر آ رہا تھا. کافر تو تھے ہی زیادہ نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کی ایسی ہیبت ڈال دی تھی کہ مسلمان بھی ان کو اپنے سے زیادہ نظر آ رہے تھے. تھے نہیں زیادہ، لیکن ان کو زیادہ لگ رہے تھے. تو یہ ہے اس کی مثال کہ مثلیہم رعی العین، کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ جو ہے ہم سے دگنے ہیں. مسلمانوں کی طاقت سے وہ مرعوب ہو رہے تھے، اور مسلمانوں کو بھی پتا تھا کہ یہ ہم سے جو ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن ہوا کیا؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی کفر کر رہے ہیں، جو بھی انکار کر رہے ہیں، اہل کتاب میں سے ہوں یا پھر کافروں میں سے ہوں یا پھر منافقوں میں سے یا کہیں سے بھی ہوں، تو مت بھولیں کہ غزوہ بدر میں ہوا کیا تھا. کافر زیادہ تھے، مسلمان تھوڑے تھے، لیکن یہ کہ دونوں کا اخلاقی فرق بھی صاف نمایاں تھا کہ کافروں کے لشکر میں شراب تھی، گانے والی لونڈیاں تھیں، خوب دادے عیش تھی، اور دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے کا تقویٰ تھا، نمازیں تھیں، روزے تھی، بات بات پر وہ اللہ کا نام لیتے تھے، اللہ کے آگے دعائیں کرتے تھے، اور دونوں میں سے ایک اللہ کی راہ میں جو لڑے تھے لوگوں کو دیکھنے والوں کو پتہ چل رہا تھا یہ اللہ والے ہیں، فی سبیل اللہ، اور یہ کافر ہیں. مسلمان تعداد کی کمی کے باوجود انہوں نے فتح پائی. اور دوسری طرف جو ہے کافر جو تھے ان کے پاس زیادہ تھا سب کچھ، لیکن پھر بھی انہوں نے شکست کھائی. یہ وہی بات ہے کہ روس افغانستان سے ہار گیا، رشیا افغانستان کے مسلمان جو ایٹم بم کا مقابلہ پتھر سے کر رہے تھے. تو اصل طاقت جو سپر طاقت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے. تو اس سے لوگوں کو عبرت لینی چاہیے، یعنی اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے، اور اصل فتح تو اسلام کو ہونی ہی ہے، کیونکہ اسلام کا ساتھ جو ہے وہ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ غزوہ بدر کی جب ہو رہی تھی تو آپ رات بھر دعا کرتے رہے اور روتے رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خیمے میں تشریف لائے، آپ کی حالت دیکھ کر کہا اب بس کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے میں انتہا کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بعد یہ فرمایا، اے اللہ اگر تو نے اس مٹھی بھر جماعت کو آج ختم کر دیا تو قیامت تک تیرا کوئی پرستار باقی نہ رہے گا. یہ دعائیں مانگ کر جب آپ خیمے سے باہر نکلے تو آپ کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں تھے، اور آپ کو اللہ کی طرف سے فتح کی بشارت جو تھی وہ مل چکی تھی. بخاری کی یہ روایت ہے. تو یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اسلام کو غالب ہونا ہی ہے. تو مسلمانوں کو کیا سبق دیا جا رہا ہے؟ کہ توحید پرست بنو، آیات محکمات کو سمجھو، آیات متشابہات جو ہیں ان کو چھوڑ کر جو ہے پھر اللہ سے ہدایت کی مسلسل دعا مانگتے رہو، اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ. پچھلی قوموں کے انجام سے ڈرو، اور اس کے ساتھ جو ہے دنیا کے حالات دیکھ کر پریشان نہ ہو کہ تمہیں شکست ہو جائے گی. ہر دور میں جو ہے وہ اسلام غالب آتا ہے ہر کربلا کے بعد انشاءاللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.